ایران کی خارجہ پالیسی نے دشمنوں کو بے دست و پا کر دیا ہے، پارلیمنٹ میں وزیر خارجہ کا بیان۔ وزیر داخلہ کا دورہ پاکستان، اپنے پاکستانی ہم منصب سے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب۔ یوکرین کا بحران، مختلف جنوبی اور مشرقی شہروں میں فوج کی کارروائی اور عوام کی مزاحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبر نامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ اور اب آشا خبر نامہ تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے منگل کو پارلیمنٹ میں خارجہ پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے بامقصد گفتگو کے عمل نے ہمارے دشمنوں اور اسلامی انقلاب کا برا چاہنے والوں کو علاقائی اور عالمی سطح پر بے دست و پا کر دیا ہے۔
اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف ملک کی خارجہ پالیسی کے بارے میں اراکین پارلیمنٹ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے منگل کے روز پارلیمنٹ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ممبران پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ ایرانی عوام کی ہوشیاری اور قائد انقلاب اسلامی کی ہدایات اور فہم و فراست کے نتیجے میں آج ایران کی خارجہ پالیسی بامقصد گفتگو پر استوار ہے کہ جس میں امن پسندی، ملکی وقار کے تحفظ، بردباری، مساوات، ترقی و پیشرفت، نیز آگاہی کے ساتھ ساتھ رکاوٹوں کو دور کرنے کی سمت قدم بڑھایا جا رہا ہے۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ایران اور اسلامی انقلاب کے چاہنے والے ہر جگہ اور ہر مقام پر خوش اور سربلند ہیں، اس لیے کہ ایران کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بیرونی طاقتوں کی وسیع سرمایہ کاری اور خطرناک منصوبے ناکام ہو چکے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے ہولوکاسٹ کے بارے میں وزارت خارجہ کے موقف اور ایران کے خلاف ماحول سازی کے لیے صہیونی حکومت کے ہتھ کنڈوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بنیامین نتنیاہو نے انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ ایران پر ہولوکاسٹ سے انکار اور یہودیت مخالف ہونے کا الزام لگایا ہے، جبکہ ایران ہمیشہ اقلیتوں کی پناہ گاہ اور ڈھال بنا رہے ہے اور ہمیشہ ہی اس نے تمام ادیان الہی اور ان کے پیرووں کے لیے احترام پر زور دیا ہے اور یہودیوں کے خلاف کسی بھی اقدام اور نسل کشی کی کارروائی سے دور اور ناآشنا ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت ان جرائم کی بنیاد پر کہ جن کے ارتکاب میں فلسطینیوں کا کوئی کردار نہیں، 60 سال سے ان کے حقوق کو پامال کر رہی ہے اور ان کے قتل عام اور جنگ افروزی کو ہولوکاسٹ کی آڑ میں انجام دے رہی ہے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے ایران کے دفاعی اور فوجی وسائل کے بارے میں اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی طاقت اور استحکام کا سچ چشمہ شہادت اور قربانی کا جذبہ ہے اور اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ ملک کی دفاعی ترقی و پیشرفت کے لیے بھرپور تعاون کو اپنا فریضہ سمجھتی ہے اور خطرات کو دور کرنے اور اس سلسلے میں ضروری مواقع فراہم کرنے میں کوشاں ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے پرزور لفظوں میں کہا کہ دنیا والے جان لیں کہ حکومت اور ایرانی عوام امن پسند ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، لیکن نہ تو کسی کے متی ہیں اور نہ ہی کسی سے مروب ہیں اور اپنی اقدار کے تحفظ کے لیے صرف خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور دنیا کے ساتھ گفتگو پر یقین رکھتے ہیں۔
اسلامی جمہوری ایران کے وزیر داخلہ منگل کو پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ انہوں نے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ سرحدوں پر سیکیورٹی تعاون اور باہمی روابط کے فروغ کی راہوں کا جائزہ لیا اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے یاور بخاری۔
پاکستان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ کوئی مشکلات نہیں ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے پرابلمز ہیں۔ وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران کے عوام دیکھیں گے کہ مستقبل میں پاکستان اور ایران کے درمیان بہترین روابط اور تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور دنیا دونوں ممالک کے تعلقات کی مثال دے گی۔ یہاں پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایران کے وزیر داخلہ عبد الرضا رحمانی فضلی نے کہا، ہمیں امید ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کا دورہ ایران دونوں ملکوں کے عوام کی خوشحالی اور خطے میں امن کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی، کراس بارڈر ٹیررزم، اسمگلنگ، ہیومن ٹریفکنگ، انٹیلیجنس، اور انفارمیشن شیئرنگ سمیت اقتصادی و تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ کسی قسم کی دہشت گردی کی صورت میں مشترکہ آپریشن کیا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 4 مغوی ایرانی بارڈر گارڈز کو پاکستان کے تعاون سے رہا کروایا گیا، جبکہ 5ویں کے لیے پاکستان کو تمام تر ثبوت دے دیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس اس ضمن میں ویڈیو سی ڈیز بھی موجود ہیں جو ہم پاکستان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ ایران کی طرف سے فراہم کردہ دستاویزات پر سنجیدگی سے کام کیا جائے گا اور دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ایران کے ساتھ مضبوط سیاسی اور اقتصادی تعلقات چاہتی ہے، اس ضمن میں ہر قسم کی رکاوٹ کو دور کیا جائے گا۔ ہماری پاک ایران تعلقات اور تعاون کے ہر پہلو پر بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان سے ایرانی علاقے میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے اسپیشل جوائنٹ ٹاسک فورس بنائی جائے گی، تاہم اگر کسی قسم کے آپریشن کی ضرورت پڑی تو ایرانی علاقے میں ایرانی فورس اور پاکستانی علاقے میں پاکستانی فورسز آپریشن کریں گی۔ علاوہ ازیں ایران بارڈر فورس اور پاکستان کی فرنٹیئر کانسٹیبلری کے سربراہوں اور دونوں ممالک کی مسلح افواج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن بھی قائم کی جائے گی۔ قبل ازیں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فضلی نے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ یاور بخاری، سہارا عالمی نیٹورک، اسلام آباد۔
اسلامی جمہوری ایران کے پیٹرولیم کے وزیر نے ایرانی صنعت کاروں اور پیداواری شعبوں میں کام کرنے والوں کی بھرپور حمایت پر زور دیا ہے۔ ایران کے پیٹرولیم کے وزیر بیجن نامدار زنگنے نے تہران میں پیٹرولیم مصنوعات کی 19ویں بین الاقوامی نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ اندرون ملک صنعت کی حمایت کا کلی مفہوم صرف فزیکل حمایت نہیں ہے، بلکہ پیٹرولیم کی وزارت نالج بیس کمپنیوں کی بھی حمایت کرتی ہے۔ ایران کے پیٹرولیم کے وزیر نے استقامتی اقتصاد کو ایرانی معیشت کے لیے ایک تحفہ قرار دیا اور کہا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ استقامتی اقتصاد کا مطلب بین الاقوامی سطح پر ایران کا الگ تھلگ پڑ جانا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ استقامتی اقتصاد در حقیقت ایران کو ایک بڑی اقتصادی طاقت میں تبدیل کرے گی۔ واضح رہے کہ تہران میں پیٹرولیم مصنوعات کی 19ویں بین الاقوامی نمائش میں دنیا کے 32 ملکوں من جملہ آسٹریلیا، بیلجیم، آسٹریا، کینیڈا، فرانس، جرمنی اور چین جیسے ممالک کی 800 کمپنیاں شریک ہیں۔ یہ نمائش 3 دن تک جاری رہے گی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان مرضیہ افخم نے شام کے بحران کی پیچیدگی بڑھانے کے امریکی اقدام پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے شام کے صدارتی انتخابات کے موقع پر امریکہ کی جانب سے مخالفین کے نمائندہ دفاتر کو سفارتی دفاتر کا درجہ دیے جانے کے اقدام کے بارے میں کہا کہ اس قسم کے اقدامات سے شام کے بحران کی پیچیدگی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شام کے عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایران اور 5+1 گروہ کے آئندہ دور کے مذاکرات کے بارے میں کہا کہ کسی بھی سمجھوتے اور اتفاق رائے تک پہنچنے کا امکان ہر دور میں موجود رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں بعض موضوعات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اسی لیے حتمی مذاکرات سے پہلے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے عراق کے پارلیمانی انتخابات کے بارے میں کہا کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود ٹرن آؤٹ معمول سے زیادہ رہا، جو خوش آئند ہے۔ یوکرین کے جنوبی اور مشرقی شہروں میں عبوری حکومت کے خلاف عوام کی تحریک اور بعض شہروں میں یوکرینی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ لوہانسک میں بھی 11 جولائی کو ریفرینڈم کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔
یوکرین کا مشرقی شہر لوہانسک بھی یوکرین سے الگ ہونے کے لیے ریفرینڈم کرا رہا ہے۔ لوہانسک میں مخالفین کے منتخب کردہ گورنر بوتولوف نے علاقے میں ریفرینڈم کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ریفرینڈم آئندہ 11 مئی کو ہوگا۔ واضح ہے کہ یوکرین کے مشرقی شہروں میں حکومت کے مخالفین اپنے علاقوں کا روس سے الحاق چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یوکرین کے مشرقی شہروں میں بھی ویسا ہی ریفرینڈم ہونا چاہیے جیسا جزیرہ نما کریمیا میں ہوا تھا۔ دوسری جانب یوکرین کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ سلوویانسک میں مسلح مخالفین کے حملے میں اس کا فوجی ہیلی کاپٹر مار گرایا گیا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سلوویانسک میں ہی مخالفین اور یوکرینی فوج کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں کم سے کم 5 مزید افراد مارے گئے ہیں۔ ادھر دونیسک شہر کے ہوائی اڈے کے حکام کا کہنا ہے کہ اس ہوائی اڈے پر آنے جانے والی سبھی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ دونیسک شہر کے ہوائی اڈے کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ ہوائی اڈہ منگل کو شہر میں شدید بحران کے باعث بند ہو گیا ہے۔ دوسری جانب روسی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ یوکرین میں بڑی تعداد میں امریکہ کے جاسوس اہلکار اور خفیہ اداروں کے ارکان سرگرم ہو گئے ہیں۔ روسی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے کہنے پر سی آئی اے اور ایف بی آئی کے دسیوں اہلکار اور ماہرین مخالفین کے مظاہروں کو کچلنے کے لیے یوکرین کی نئی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ روسی ذرائع نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ امریکہ کی ایک نجی کمپنی کے 150 مسلح امریکی ایجنٹ دونیسک میں یوکرین کی حکومت کے مخالفین کے مظاہروں کو کچلنے کے لیے وہاں بھیجے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ روسی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں یوکرین کے مشرقی علاقوں میں یوکرینی فوج اور سیکورٹی اہلکاروں کی کارروائیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین میں ایک بڑا انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ابھی اودیسا شہر میں آتش زدگی کے سانحے کا غم تازہ ہی ہے کہ مشرقی یوکرین میں دوبارہ خون بہنا شروع ہو گیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرینی فوج اور دائیں بازو کے انتہا پسند گروہوں کے افراد جنہیں نیشنل گارڈ کی سرپرستی حاصل ہے یوکرین کے مشرقی اور جنوبی علاقوں کے باشندوں کو اس بات پر مجبور کرنے کے لیے کہ وہ یوکرین کی حکومت کے ہی تابع محض بن کر رہے ہیں ان کے خلاف وحشیانہ کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ یوکرین کی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں اور فوجیوں نے اپریل کے وسط سے ملک کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں جہاں اکثریت روس کے حامیوں کی ہے وسیع حملے شروع کر رکھے ہیں۔ ان کارروائیوں میں اب تک 120 افراد ہلاک اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یوکرین کی وزارت داخلہ کے سیکورٹی دستے بھی مظاہرین کو کچلنے کی کارروائیوں میں سرگرم ہیں۔ اس درمیان یہ بھی خبر ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے بحران میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یوکرین میں تشدد آمیز اقدامات میں اضافے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سبھی متحارف فریقوں سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے بحران کے بارے میں جنیوا سمجھوتے کا احترام کریں اور مذاکرات کے ذریعے ماضی کی غلطیوں کا تدارک کریں۔ بان کی مون نے کہا کہ اگر یوکرین کا بحران قابو سے باہر ہو گیا تو اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔
گیس کے تنازع پر روس، یورپ اور یوکرین کے درمیان سہ فریقی اجلاس ناکام ہو گیا ہے۔ انرجی کے شعبے میں یورپی کمشنر گیتھن اٹنگر نے کہا ہے کہ روس، یورپ اور یوکرین کے نمائندوں کی سہ فریقی میٹنگ میں جو وارسا میں ہوئی تھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یوکرین کب اور کس وقت گیس سے متعلق اپنے قرض ادا کرے گا اور کیف گیس کی قیمتوں میں کمی کی جو مانگ کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روس نے مئی کی 15 سے یوکرین کے لیے گیس کی پیشگی ادائیگی کے سسٹم پر عمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انرجی کے شعبے میں یورپی کمشنر اٹنگر کا کہنا ہے کہ روس اور یورپ جلد ہی ایک اور اجلاس کریں گے اور یورپ کے لیے روس کی گیس کی برآمدات کے معاملے کو اس ماہ کے آخر تک حتمی شکل دے دی جائے گی، لیکن زیادہ اختلاف روسی گیس کمپنی کو یوکرین کی جانب سے قرضوں کی عدم ادائیگی کو لے کر ہے۔ انرجی کے شعبے میں یورپی کمشنر نے کہا ہے کہ یوکرین کی تیل اور گیس کی نیشنل کمپنی نے گیس کی سپلائی کے تعلق سے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا ہے، لیکن یورپی کمیشن اس سلسلے میں یوکرین کی مدد کرے گا۔ یوکرین کے بحران کے تعلق سے روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ امریکی فضائیہ کی پیسیفک ایئر فورس کے کمانڈر جنرل ہربرٹ کارلسل نے کہا ہے کہ بحر الکاہل میں روسی جنگی طیاروں اور بحری جنگی جہازوں کی تعداد اور سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔
امریکی فضائیہ کی پیسیفک ایئر فورس کے کمانڈر جنرل ہربرٹ کارلسل نے کہا ہے کہ بحر الکاہل میں روس کی فوجی سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کے جنگی طیاروں نے کیلیفورنیا کے ساحل کے قریب تک پروازیں انجام دی ہیں۔ امریکہ کی پیسیفک ایئر فورس کے کمانڈر نے امریکہ کے بین الاقوامی اور اسٹریٹجک سینٹر میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بحر الکاہل میں روس کے جنگی طیاروں کے علاوہ روس کے بحری جنگی جہازوں کی بھی تعداد اور سرگرمیوں میں پچھلے دنوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ امریکی فضائیہ کے اہم رکن جنرل رابرٹ کارلسل نے کہا کہ روس کے یہ اقدامات یوکرین کے بحران سے مربوط ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ماسکو اپنے اس قسم کے اقدامات سے امریکہ کے سامنے اپنی فوجی اور انٹیلیجنس توانائیوں کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ جنرل کارلی سیل نے کہا کہ روسی جنگی طیاروں نے پچھلے دنوں کیلیفورنیا کے ساحلوں کے قریب گشت کی اور جزیرہ گوام پر بھی، جو مغربی بحر الکاہل میں واقع ہے، پروازیں انجام دیں۔ یہ جزیرہ امریکہ کے زیر کنٹرول علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ امریکہ کی پیسیفک ایئر فورس کے کمانڈر نے کہا کہ ابھی حال ہی میں امریکہ کے ایک F-15 جنگی طیارے نے روس کے ایک اسٹریٹجک بمبار طیارے کا پیچھا کیا، جبکہ جاپان اور کوریا کے بھی جزیروں کی فضاؤں میں امریکہ کے دعووں کے مطابق روسی جنگی طیاروں نے پروازیں انجام دی ہیں۔ یوکرین کے بحران کو لے کر امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی میں جس حد تک اضافہ ہوا ہے، اس کی حالیہ چند برسوں میں نظیر نہیں ملتی۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہی ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ اس درمیان روس نے اپنی اسٹریٹجک فضائیہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ امریکہ کی سرحدوں کے قریب تک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ ساتھ ہی روس نے بحر الکاہل میں اپنے بحری جنگی جہازوں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ روس کے اس قسم کے اقدامات کو امریکہ اور نیٹو کی طرف سے روس کے پڑوسی ملکوں من جملہ پولینڈ اور جمہوریہ چیک اور اس کی سرحدوں کے قریب تک نیٹو اور امریکی فوج کا دائرہ بڑھانے کے جواب کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
شام میں دہشت گرد گروہوں دولت الاسلامیہ فی العراق و شام اور جبهة النصرہ کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں 150 سے زائد دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شامی حکومت کے مخالفین سے وابستہ العہد نیوز ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ ملک کے مشرقی صوبہ دار الزور کے مختلف گاؤں میں داعش اور جبهة النصرہ کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں 160 سے زائد افراد مارے گئے ہیں، اور دونوں گروہوں کے درمیان جاری لڑائیوں کے پیش نظر ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جبهة النصرہ نے اپنے بیان میں دار الزور میں دہشت گردوں کے دو سرغنے عامر رفدان اور علی حسین نعیمی کے ہلاک ہو جانے کی خبر دی ہے۔ اسی طرح باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ بریہیا کے علاقے میں داعش کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں جبهة النصرہ کے دو سرغنے ابو ولید مہاجر اور ابو ولید شامی ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب شام کے جنوبی علاقے غوطہ شرقی میں بھی دہشت گرد گروہوں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں دہشت گردوں کا ایک اہم سرغنہ عدنان قبیحہ بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ دوسری طرف شامی فوج دمشق کے قریب ملیحہ شہر میں داخل ہو گئی ہے اور پورے شہر پر شامی فوج کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ ادھر ہومس میں شامی فوج اور مسلح گروہوں کے درمیان فائر بندی کے سمجھوتے کا نفاذ منگل سے شروع ہو گیا ہے، اور مسلح گروہ سمجھوتے کے مطابق ہومس کے علاقوں سے پسپائی اختیار کر رہے ہیں۔ مصر کے سابق وزیر دفاع اور صدارت امیدوار عبد الفتح سیسی نے اعلان کیا ہے کہ مصر میں اخوان المسلمین کا باب بند ہو چکا ہے۔ انہوں نے صدارتی امیدوار بننے کے بعد اپنے پہلے ٹیلی ویژن انٹرویو میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ مصر میں اخوان المسلمین کا باب اب ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدارتی انتخابات میں ان کی کامیابی کی صورت میں مصر میں اخوان المسلمین کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ السیسی نے دعویٰ کیا کہ مصری عوام نے اس جماعت کی آئیڈیالوجی کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصر کے سابق صدر محمد مرسی نے آئین کے تحت اقتدار سنبھالا، لیکن اس کے بعد اخوان المسلمین نے نہ صرف یہ کہ آئین کے خلاف ورزی کی بلکہ امور مملکت اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق چلانے کی کوشش کی۔ واضح رہے کہ مصر میں صدارتی انتخابات مئی کی 26 اور 27 مئی کو ہوں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے مرکزی لیڈر اور پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کے دستے راست امیت شاہ کے اس بیان کی، جس میں انہوں نے ریاست یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کو دہشت گردی کا مرکز قرار دیا ہے، ریاست کی سیکولر جماعتوں نے سخت مذمت کی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ہمارے ساتھی لکھنؤ سے سرور حسین۔
بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر امیت شاہ کے ذریعے اعظم گڑھ کو دہشت گردی کا گڑھ کہے جانے کے بیان کی کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر امیت شاہ کے ذریعے ایک انتخابی ریلی کے دوران اعظم گڑھ کو دہشت گردی کا مرکز کہے جانے پر سیاسی حلقوں میں بے چینی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اکھلیش سنگھ یادو نے اس بیان کو فرقہ پرستی کو فروغ دینے سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ وہیں بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور قومی ترجمان مختار عباس نقوی اسے امیت شاہ کی ذاتی رائے قرار دے کر پلہ جھاڑتے ہوئے نظر آئے، جبکہ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر مایاوتی نے اسے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والا بیان قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سے امیت شاہ کے خلاف جلد از جلد سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
سری شاہ کے اس قسم کے چناؤ آچار سنہتا کا الگھن کرنے والے ان کے اس آتنکوادی بیان سے خاص کر اعظم گڑھ و پورواچل کے چھیتر میں قانون ویوستھا بھی بگڑ سکتی ہے، اس لیے میرا مکھیہ چناؤ آیوکت سے یہ کہنا ہے کہ ایسی استھتی میں ان کے اوپر پورو کی طرح ہی سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں پھر سے اتر پردیش میں آنے سے روکا جائے۔
کیمرامین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر عالمی نیٹورک، لکھنؤ۔
تھائی لینڈ میں حکومت کی برطرفی سے متعلق عدالتی فیصلہ بدھ کو سنایا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق تھائی لینڈ کی سپریم کورٹ کے سربراہ چارن ایتا چان نے منگل کے روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم ینگ لوک شینا واترا کی برطرفی یا اقتدار میں رہنے سے متعلق فیصلے کا اعلان بدھ کے روز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کیس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے اور اب ان کی قسمت کا فیصلہ بدھ کی شام سنایا جائے گا۔ عدالت کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ینگ لوک شینا واترا نے عدالت عظمیٰ کے سامنے اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھائے جانے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نہ تو کسی قانون کے خلاف ورزی کی ہے اور نہ ہی کسی قانون سے اپنے حق میں فائدہ اٹھایا ہے۔ شینا واترا کے حامیوں نے عدالتی حکم کے ذریعے شینا واترا کی برطرفی کی صورت میں پورے ملک میں احتجاجی تحریک چلانے کی دھمکی دی ہے۔ شینا واترا پر اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور بدعنوانی کا الزام ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ایک بار پھر آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران کی خارجہ پالیسی نے دشمنوں کو بے دست و پا کر دیا ہے، پارلیمنٹ میں وزیر خارجہ کا بیان۔ وزیر داخلہ کا دورے پاکستان، اپنے پاکستانی ہم منصب سے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب۔ یوکرین کا بحران، مختلف جنوبی اور مشرقی شہروں میں فوجی کارروائی اور عوام کی مزاحمت۔ ناظرین، یہیں آشا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔